الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اس فارغ ہونے کے بعد ان دونوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا، اور بی بی حاجرہ بھی موجود تھی، کہ اے ہمارے پروردگار، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول جو انہی میں سے ہو، تاکہ پڑھ کر سنائے وہ انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں کتاب اور دانائی، یعنی حکمت کی باتیں، اور صاف کر دے انہیں، بے شک تو بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے. اب یہ آیہ مبارکہ، اس میں جو جس چیز کی میں خاص طور پر تشریح کرنا چاہتا ہوں اور جو میری تقریر کا موضوع ہے، وہ ہے حکمت کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، کہ کتاب سکھائے اور حکمت، اور حکمت میرا موضوع ہے. اس کو، اس کی وضاحت سے قبل کچھ تمہیدی کلمات جو اس تقریر کو سمجھنے میں آسانی کریں گے، وہ یہ کہ آج یقیناً ایک عجیب سی صورتحال سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے. وہ یہ کہ ہر مسلک کی نمائندگی کرنے والا اپنے آپ کو حق جانتا ہے، اور دلائل اور شواہد اور جو بھی عقائد ہیں، اس پر اتنے بھرپور دلائل موجود ہیں کہ ایک عام قاری، ایک عام سامع جب اس کو سنتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. اب وہ یا تو شخصیت سے متاثر ہو کر جماعت کو قبول کر لیتا ہے، وہ شخصیت اچھی لگی، کسی دوست کی صحبت اس کو جماعت میں شامل کر دیتی ہے، کسی کا ماحول اس کو اچھا لگتا ہے، اپنی ذاتی تحقیق، اپنا ذاتی وجدان اور ذوق اور اپنا نقطۂ نظر، وہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. پس وہ کسی چیز سے، چاہے وہ شخصیت ہو، وہ کوئی دوست ہو، وہ ماحول ہو، اس سے متاثر ہو کر جماعتوں کو جوائن کر لیتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر بہرحال ان کے نظریات سے متفق ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ قرآن سنا لیں، حدیث سنا لیں، اس نے میں نہ مانوں کی رٹ لگانی ہے، پھر وہ مانتا ہی نہیں. تو اب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حق ہے کیا، پھر سچ کیا ہے؟ ہر آدمی قرآن سے بات کرتا ہے، ہر آدمی حدیث سے بات کرتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ کو لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے حکمت. انشاءاللہ اگر آپ بالکل دل کے ساتھ، پورے ذہن اور دل کو کھول کر سنیں گے، تو حق آپ کے سامنے، اللہ سے امید ہے کہ واضح ہو جائے گا. میں تو پوری دیانتداری سے چیز کو لایا ہوں سامنے، بغیر کسی تعصب کی عینک کو لگا کر، جو قرآن اور حدیث نے سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور اپنے لیے بھی دعا کروں گا، پروردگار میری بھی قدم قدم پر رہنمائی و دستگیری فرمائے، آپ حضرات کی بھی فرمائے، کیونکہ مسلک پر اندھے پن سے اڑ جانا یہ خطرناک ہے، بنسبت اس کے کہ آدمی اپنی ہدایت کی دعا کرتا رہے کہ نہ جانے میں کس وقت گمراہ ہو جاؤں. کیونکہ حدیث بالکل واضح ہے، بالکل واضح مستند حدیث ہے، کہ ایک آدمی صبح اس عالم میں کرے گا کہ مومن ہوگا، مگر رات اس عالم میں سوئے گا کہ کافر ہو چکا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی اس عالم میں سوئے گا کہ مومن ہوگا، اور صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. عقیدہ بگڑنا کافر ہونے کا مطلب ہے کوئی لمبی چوڑی ریاضت نہیں, منہ سے ایک جملہ نکلا یا کسی عقیدے کو تسلیم کیا انسان کافر ہو گیا, بس اتنی سی بات. ایک سیکنڈ میں آدمی کافر اور ایک لمحے میں مومن. یہ بہت اہم بات. تو حکمت کا لفظ, اب سب سے پہلے بہت توجہ کے ساتھ حکمت کو واضح سنیے, سماعت کریں کہ حکمت ہے کیا. قرآن میں اس کو استعمال کیا اللہ نے. حکمت کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا, ان اماموں کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو عربی ادب کے امام ہیں, عربی لغت کے امام ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے حکمت کیا ہے. ہم تو اہل زبان نہیں ہیں, لہذا ان سے ہم پوچھیں گے. المفردات اللغات, علامہ راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی دو جلدوں میں یہ کتاب ہے, اور قرآن کی لغت ہے. یعنی قرآن میں جتنے بھی الفاظ مادے استعمال ہوئے ہیں ان کی اس میں تمام کی بحث ہے. کون سا لفظ کہاں سے نکلا, اس کا معنی کیا ہے, کتنے, یہ بالکل وہ کتاب صرف قرآن کے الفاظ. آپ نے جو حکمت کا معنی بیان کیا وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں آپ حکمت کا معنی, کہ کسی کی اصلاح کے لیے, کسی شخص کی اصلاح کے لیے کسی کو کسی امر سے باز رکھنا, کسی کام سے باز رکھنا. اسی لیے لگام جو گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اسے حکمتن کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ گھوڑے کو سرکشی سے باز رکھتی ہے. گھوڑے کے منہ میں لگام نہ ڈالیں تو وہ تو اپنی مرضی سے چلے گا, اور اگر آپ لگام ڈال دیں تو وہ سرکشی نہیں کرے گا, جہاں موڑنا چاہیں گے وہیں مڑے گا, تیز اسی طرح تیز چلانا چاہیں گے تیز چلے گا. تو حکمتن کا مطلب ہے سرکشی سے باز رکھتی ہے لگام, اس لیے لگام کو حکمتن کہتے ہیں. کسی کو کسی امر سے, کسی کو کسی امر سے باز رکھنے کو آپ نے فرمایا اس کا معنی حکمت ہے. اب دیکھیں یہ تو ایک امام کی رائے ہے, ایک امام نے اس کا معنی بیان کیا. اب آئیے دوسرے امام صاحب تاج العروس, آپ کی بھی کتاب لغت کی بڑی زبردست کتاب, آپ نے ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے حکمت پر. اب فرماتے ہیں کہ کسی جھگڑے کا, جب کوئی جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے, عادلانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ کہ جب دو افراد آپس میں لڑتے ہیں, ایک دعویٰ کرنے والا, ایک مدعی اور ایک مدعی علیہ, تو دونوں کے دلائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ حق چھپ جاتا ہے. بھئی دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں, دونوں اپنے 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 آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ فیصلہ کیسے کیجیے گا. فرمائے جب دونوں کے دلائل اتنے زیادہ ہو جائیں, اتنے دلائل ہو جائیں کہ حق پنہا ہو جائے, حق چھپ جائے, اس وقت حق دار کو حق دلانا عادل کہلاتا ہے, اور یہی حکمت ہے. اگر اس وقت حکمت سے کام نہیں لیا گیا تو ایک غلط آدمی کو حق چلا جائے گا, ایک غلط شخص کو سہولت مل جائے گی. اس وقت عدل قائم کرنا, عدل سے فیصلہ کرنا, یہ حکمت ہے. پھر آپ آگے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اشیاء کی, جو بھی کائنات کی اشیاء ہیں, چیزیں, اشیاء کی صحیح حقیقت کو جان کر, صحیح حقیقت کو جان کر اس کے صحیح علم کے مطابق عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں. یہاں تک جب بات وضاحت ہو گئی, اب آئیے اس جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی, اب اس کا مختصر سا خلاصہ. حکمت کی دو اقسام نکلی, ایک حکمت علمی اور دوسری حکمت عملی. جو امام لغت کی ہم نے تشریحات دیکھی اس سے دو اقسام نکلی, ایک حکمت علمی اور دوسری حکمت عملی. حکمت علمی یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت, جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت کا صحیح علم حاصل کرنا, یہ حکمت علمی ہے. بھائی چیزوں کا علم آپ حقیقت سے تو محنت حکمت سے تو حاصل کریں گے. اور دوسری حکمت عملی کون سی ہے, کیا مطلب ہے اس کا, یعنی جب علم حاصل ہو جائے کسی بھی شے کا تو اس کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں, یہ حکمت عملی ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں. مثال کے طور پر حکمت آپ نے حاصل کی کہ اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ علم حاصل ہو گیا, یہ علم حاصل ہو گیا اللہ کی ذات ایک ہے. اب اس علم حاصل ہونے کے بعد اس علم پر صحیح عمل کیسے ہوگا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا, بالکل اسی طرح سے عمل کرنے کو حکمت عملی کہا جائے گا. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے, یہ علم تو آ گیا کہ اللہ ہے کہ مرضی میں اپنی مرضی عبادت میں اپنی مرضی سے کروں گا, نہیں. جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, اب ہم آتے ہیں اپنی اصل قرآن کی آیت کی طرف کہ پروردگار عالم نے جو حکمت, کتاب و حکمت کا لفظ قرآن میں استعمال کرا, اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے, اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, کتاب کا لفظ نازل ہوا, حکمت کا لفظ نازل ہوا, اس سے مراد احکام قرآنی کی صحیح تفصیل ہے, احکام قرآنی کی صحیح تفصیل ہے. اور اس کا ایسا بیان ہے, ایسا بیان ہے اس کا کہ جس کے احکام پر عمل کر کر انسان اللہ کی منشا پوری کرتا ہے. یعنی رسول کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن آ کر دے دے, قرآن کی تلاوت آ کر دے, بلکہ رسول کی بعثت کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی آیات کی تشریح و توجیہات بھی بیان کرے, تاکہ اس پر عمل کرنے والا اللہ کی منشا کو پا جائے, اللہ کی رضا کو پا جائے. یہ نبی کی آنے کا مقصد ہوتا ہے, بعثت کا مقصد ہوتا ہے. جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, اب ہے ہمارا یہاں سے اصل موضوع. میں نے حکمت سمجھانی تھی, میں نے سمجھا دی. اب یہاں سے اصل موضوع آئے گا اور چیزوں پر ابہام جو ہیں یہ واضح ہوں گے کہ یہاں سے اب ہم سمجھیں گے کہ اتنے لوگ اپنے اپنے مسالک پر قرآنی دلائل بھی دیتے ہیں, حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں. اے میرے پروردگار عالم, پھر کس کی تشریحات بہتر ہیں, کن کی توجیہات بہتر ہیں, کس کا نقطہ نظر بہتر ہے, کون قرآن اور حدیث کی تشریح اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرتا ہے؟ اور وہی شخص قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کرے گا جو اس حکمت کو صحیح سمجھتا ہوگا, اس حکمت پر صحیح عمل پیرا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکمت کن لوگوں کو عطا کی جاتی ہے. پس حکمت جن لوگوں کو عطا کی گئی, یہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے, حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھ جائیں گے. حوالہ سماعت فرمائیے, امام بخاری کتاب العلم, باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. امام مسلم, کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ, باب ہے من فضائل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابن ماجہ, باب ہے باب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ترمذی شریف, باب ہے ابواب کتاب الجنائز, باب ہے مناقب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ, باب ہے فضائل صحابہ. یہ کتنے محدثین کے بابوں کی میں نے آپ کے سامنے ان کے حوالے رکھے. اب حدیث سماعت فرمائیے. حدیث ہے کہ قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہم علمہ الحکمت وتعویل الکتاب. کہ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, بھیچا, دبایا, دبوچا, اور دبوچنے کے بعد فرمایا, کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ اللہم علمہ الحکمت وتعویل الکتاب. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اسے دانائی عطا فرما اور اسے کتاب کے مطالب سکھا دے. دانائی حکمت کا لفظ ہے نا, حکمت. اب جو لفظ میں نے قرآن میں پڑھے کتاب و حکمت کے, وہی لفظ اس حدیث میں بھی آئے, کتاب اور حکمت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سینے سے لگایا, اور وہ جو قرآن میں کتاب و حکمت کے لفظ تھے, انہی کتاب و حکمت کی دعا اس حدیث میں ہو رہی ہے کہ پروردگار اسے حکمت بھی عطا فرما اور اسے کتاب کا علم بھی عطا فرما. یہ حدیث جب آپ کے سامنے آ گئی, اب میں تھوڑا سا حضرت ابن عباس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب دی تھی. جب آپ اس کا نزول سمجھ جائیں گے تو مسلک واضح ہو جائے گا, مسلک واضح ہوگا اس وقت. ابھی نہیں بتاؤں گا, ابھی میں پہلے ابن عباس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرمایا تو حضرت ابن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی. اس وقت یہ عالم تھا آپ کے علم کا. محدثین نے لکھا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تو انتہائی مشکل ہوتا تو آپ فوری طور پر حضرت ابن عباس کو بلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے, اس کو تم حل کرو گے. ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ, بڑے بہت بڑے محدث بھی ہیں, جید محدثین کے استادوں میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے جید صحابہ کو چھوڑ کر ایک نوجوان کی درس میں بیٹھتے, نوجوان لڑکا ابن عباس کے درس میں بیٹھتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں 70 صحابہ سے ملاؤں اور جب کسی معاملے میں ان 70 صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, تو وہ سب کے سب آخر میں ابن عباس کے قول پر عمل کرتے تھے. 70 صحابہ, ایک دو نہیں, کہ جب وہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ, تو آخر میں فیصلہ ہی ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے جو ابن عباس کا قول ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. تو بس دو باتیں اس لیے بتائیں تاکہ آپ کا علمی مقام معلوم ہو جائے. اب آئیے میں وجہ بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب گلے سے لگا کر حکمت اور قرآن کی دعا کی تھی کہ پروردگار اسے حکمت عطا فرما اور اسے کتاب کا علم سکھا. حافظ شہاب الدین ابن احمد حجر اسقلانی رحمت اللہ نے, آپ نے بخاری شریف کی شرح کی, ایک حدیث آپ نے پیش کی, اس حدیث کی شرح نے جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ سے, وہ حدیث آپ نے عرض کی. آپ فرماتے ہیں حضرت عباس اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میں رات کے آخری حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا اور جانے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز کی نیت باندھ لی. پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر پیچھے سے مجھے اپنے سے آگے کھڑا کر دیا. یہ بالکل یہ الفاظ ہیں حدیث کے, مجھے اپنے سے آگے کھڑا کر دیا اور نماز پھر شروع کر دی. میں جو ہی آپ نے نماز شروع کی میں الٹے قدم پیچھے ہٹا اور آپ کے پھر واپس پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا عباس, اے ابن عباس, کیا سبب ہے اس بات کا کہ میں تو تمہیں آگے کرتا تھا اور تم پیچھے چلے جاتے تھے؟ میں تو تمہیں آگے کرتا تھا اور تم پیچھے چلے جاتے تھے, کیا سبب ہے اس کا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کسی شخص کے لیے, اب یہ 13 سال کا نوجوان لڑکا بول رہا ہے, کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, جن کے ہر حکم کو ماننا ہے. قرآن نے کہا جو کچھ دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں رک جاؤ, جن کی ہر بات اللہ کی مرضی اور منشا ہے. ان کے سامنے ایک نوجوان اس طرح سے گفتگو کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ, کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز میں آپ سے آگے ہو, حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے. بس جب یہ جملے کہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, سینے سے لگایا اور پھر یہ دعا دی کہ اے میرے پروردگار اسے حکمت عطا فرما اور قرآن کی تعلیم سے تو بہرہ مند فرما. کیا نتیجہ نکلا؟ کس چیز نے حکمت دی؟ ادب نے. کس چیز نے قرآن کے معنی و مفہوم سمجھائے؟ تعظیم نے. کون سی چیز دین کو صحیح معنی میں سامنے رکھتی ہے؟ ادب. کیا ایسا ہنر ہے جو حکمت انسان جس کو حاصل کر سکتا ہے؟ وہ صرف بزرگان دین کا ادب, اللہ کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے. بس جان لو کہ حکمت صرف اس کو عطا ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرے گا, آپ کی تعظیم کرے گا. انہی کی ہوئی تشریحات, انہی کی ہوئی تفاسیر, انہی کے ہوئے بیانات, انہی کی لکھی ہوئی کتابیں, یہ عین حکمت پر مبنی ہے. ادب سے ہٹ کر جو کچھ لکھا گیا, ادب سے ہٹ کر جو کچھ بیان کیا گیا, ادب سے ہٹ کر جو کچھ قرآن کی تفصیل لکھی گئی, یہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کے منافی. حکمت صرف اس کو ملے گی جو آپ کی تعظیم کرے گا, جو آپ کا ادب کرے گا, جو آپ سے محبت کرے گا. اس حدیث نے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس حدیث نے واضح کر دیا کوئی کتنا ہی بڑا مجتہد اور علامہ ہو, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا تو جان لے اس کا علم علم الہی نہیں, علم شیطان ہے. اس کا علم علم الہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا اس کا علم. تو کتنی خوبصورت بات, ایک نہیں متعدد محدثین کی روایات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت ابن عباس کو جو علمی مرتبہ مقام ملا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب, آپ کی تعظیم, آپ کی تکریم کی بنیاد پر ملا. پھر آج لوگ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ, کتنی بے شرمی کے ساتھ کیا کیا لکھ کر چلے گئے اور لکھ رہے ہیں, اور اس کو پھر توحید کا نام دیتے ہیں. بدقسمت اس کو پھر توحید کا نام دیتے ہیں. مدینہ منورہ سے کتاب چھپی ہے العطور المجموعہ, مولانا محمد اقبال صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ کتاب ہے نشتر الطیب, اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کے اقتباسات. اس کے دیباچے میں ایک بڑی پیاری بات میں بتانا چاہتا ہوں. اس کے دیباچے میں ایک بات لکھا انہوں نے, بدعت مٹائیے بہت اچھی بات ہے. کون نہیں کہتا بدعت تو ختم ہونی چاہیے. العطور المجموعہ یہ مل جاتی ہے یہاں سے کتاب گرو مندر سے, کہنے مٹائیے بدعت بہت اچھی بات ہے, بدعت مٹانی چاہیے, مگر خدا را بدعت مٹاتے مٹاتے گستاخ مت بن جائیے. ہے نا کتنی اچھی بات, مٹائیے کون منع کرتا ہے, بدعت تو مٹنی چاہیے مگر مٹاتے مٹاتے گستاخ مت بن جائیے. جب حکمت سمجھ میں آ گئی اور واضح ہو گیا کہ حکمت انہیں عطا کرتا ہے اللہ جو رسول کا ادب کرتے ہیں, قرآن اور تفاسیر احادیث کی شرح وہ اچھی کرتے ہیں جن کو رسول کی تعظیم ہے, جن کو رسول کا ادب ہے. اب اور تھوڑا سا آگے سماعت فرمائیے اور کچھ چیزوں کی وضاحت لیجئے تاکہ معلوم ہو کہ واقعی. میں ایک حوالہ دوں گا اس کے بعد پھر تشریح. جیسے میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھ گئے, لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا, لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی اہل اللہ یا کسی بزرگ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو انتہائی سخت ہے پجا یہ کہ کسی جانور کا آ جائے, اس لیے کہ جانور کا خیال تعظیم سے نہیں آتا, رسول کا خیال تعظیم سے آئے گا, اور یہی نماز کے معنی چیزیں, یہی چیز نماز کے معنی ہیں, نماز کو خراب کر دے گی. حوالہ میں اب بتاؤں گا صحابہ کی نمازیں اور ان کا طریقہ کار, ایک ہی نماز کا حوالہ دے پاؤں گا وقت نہیں. اس کے لیے اب آپ سماعت فرمائیے, سب سے پہلے حوالے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب اذان میں دو مختلف مقامات پر بیان کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو باب اذان میں دو مختلف مقامات پر بیان کیا. اس کے علاوہ امام مسلم نے, بلکہ امام بخاری نے دو نہیں, ایک جگہ باب اذان میں دو جگہ بیان کیا, پھر امام بخاری نے کتاب التحجد میں بیان کیا تین جگہ پر, پھر امام بخاری نے اسی حدیث کو کتاب المغازی میں بیان کیا چار جگہ. ایک حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ نے چار جگہ, دو جگہ باب اذان میں, ایک جگہ باب تحجد میں, ایک جگہ باب المغازی میں. دوسرے امام, امام مسلم کتاب الصلات میں یہ حدیث موجود ہے, امام نسائی کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے, امام ابن ماجہ کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے, امام احمد ابن حنبل آپ کی مسند میں یہ حدیث موجود ہے, امام ابن احبان کی فی الصحیح میں یہ حدیث موجود ہے, ابن ابی خزیمہ کی فی الصحیح میں یہ حدیث موجود ہے. اب یہ حوالے, اب حدیث سماعت فرمائیے. حضرت انس بن مالک اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے جو آخری ہفتات کی بیماری کا تھا, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. کانا یوم الاثنینی وہم فصوفن فی الصلاتی, پیر کے روز ہم لوگ صفے بنا کر, پیر کے روز پیر کا دن تھا, ہم لوگ صفے بنا کر نماز ادا کر رہے تھے. یہ حدیث کے الفاظ. فکشف النبی ستر الحجرتی, کیا فرمایا, فکشف النبی سترۃ الحجرت، پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا. ہم صفے بنا کر نماز پڑھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر ہمیں دیکھنا شروع کیا. صحابی بولتے ہیں کانا وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ قرآن انور کے اوراق نظر آ رہے تھے. آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کے جو اوراق تھے صفحے تھے اس طرح چمک رہے تھے، خوبصورت نظر آ رہے تھے. ثم تبسم یضحک، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جماعت کو دیکھ کر آپ مسکرائے، ہماری جماعت کو دیکھ کر آپ مسکرائے. فہمنا ان تبتتبنا ان تب انف تتینا من الفرح لرؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ کے دیدار انور کی خوشی میں ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ ہم اپنی صفے توڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگیں. آپ کے دیدار کی خوشی میں ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ ہم اپنی صفے توڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگیں. پس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے نمازی کی حالت میں اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ أَنْ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ وَأَرْخِي الْفِطْرَةَ، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کرو اور پردہ ڈال دیا. اور پردہ ڈال دیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم صفے باندھے کھڑے تھے، امام نماز پڑھا رہا ہو، لوگوں کی صفے بندی ہوں، کہ جناب پردے کا ہٹنا، چہرے کا چمکنا، ورق قرآن کی طرح دیکھنا. ابو بکر صدیق جیسے نمازی کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ جتنے صحابہ جماعت میں موجود تھے نیتیں باندھ کر کھڑے تھے، ہماری صفے بندی تھی. حدیث کے الفاظ ہے، ایسے نہیں کہ مسجد میں منتشر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری صفے بندی تھی، نماز کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے تھے. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا یہ لوگ جو کتابوں میں اس قسم کی باتیں لکھ جاتی ہیں، یہ سات آٹھ محدثین کے حوالے، خود امام بخاری کے چار جگہ پر حوالے، یہ ان کو نظر نہیں آتے؟ یہ کیسی علمی بدیانتی، یہ کیسا علم پر ڈاکہ ڈالنا ہے؟ صحابہ کرام کا طرز عمل تو بالکل اس کے الگ ہے. وہ تو جانتے تھے کہ شوق نہ ہو اگر تیرا، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب. یا رسول اللہ، اگر آپ کا شوق میری نماز کا امام نہ ہو تو میری نماز ہی نماز نہیں ہوتی. آپ ہی کا تو ذوق و شوق ہے جو میری نماز ہے. یہاں گدھے گھوڑوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لکھا کتابوں میں. لہذا یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اب ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، گو کہ یہ نماز کے متعلق نہیں مگر صحابہ کی محبت کے متعلق ہے، ذرا محبت بڑھے گی اس حدیث سے. اور امام مسلم کتاب فضائل صحابہ، نہیں، امام مسلم کتاب الفضائل باب ہے قرب النبی عن الناس وتبرکهم، امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد. راوی کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. قال رسول اللہ، قال لقد رأیت رسول اللہ والحلاق یحلقه واطاف به اصحابه بما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی یدی رجل. فرمایا انس بن مالک نے کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجام کے بعد سر مبارک کے بال بنوانے. اور حدیث کا لفظ سنے کتنا خوبصورت لفظ ہے، واطاف، صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں، واطاف طواف کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، آپ بھی بال بنواتے ہیں، ہر آدمی بال بنواتے ہیں، کسی کھلی جگہ پر بیٹھ جائیے اور اتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں کہ آپ کا طواف ہو رہا ہو اور آپ بال بنوا رہے ہوں. اور انس بن مالک کے الفاظ کیا ہیں؟ ہر شخص کی کوشش یہ ہے جو طواف کر رہا ہے، واطاف، ہر صحابی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بال زمین پر نہیں گر پائے. آپ خدا کی قسم کھا کے مجھے بتائیے، نائی جب بال کاٹتا ہے اور تو بال کتنی تیزی سے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں کہ انسان 50 بھی لگ جائے تو بال ایک نہ ایک زمین پر گرے گا. کتنی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہوگی صحابہ کو، کوئی ادھر دوڑتا ہوگا، کوئی ادھر گرتا ہوگا، کوئی پیچھے ہٹتا ہوگا، کوئی ادھر ہاتھ ڈال، ایک عجیب عالم ہوتا ہوگا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہوگی اور سب کے سب طواف کر رہے ہیں, مقصد یہ کہ گھوم رہے ہیں کہ آگے بھی بال گر رہے ہیں, دائیں بھی بال گر رہے ہیں, بائیں بھی پیچھے بھی بال گر رہے ہیں. بس ہر صحابی کی کوشش یہ ہے کہ بال تو میرے ہاتھ میں آنا ہی چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال زمین پر نہ گر پائے. بس یہی محبت ہے کہ آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لوں. اور یہ سارا عمل چھپ کر نہیں ہو رہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے. کس قرآن کی آیت میں ہے کہ نبی کے بال اس طرح سے اٹھا لو؟ کون سی شریعت کا اصول ہے؟ کون سا فقہ کا مسئلہ ہے؟ کون سی نماز اور دین کے مسئلے ہیں؟ کس شریعت کا یہ حکم اور اصول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اس طرح سے اٹھاؤ اور طواف بھی کرتے رہو اس عالم میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بال کوئی زمین پر نہیں گر پائے؟ جان لیجئے کہ حکمت انہی لوگوں کو پھر عطا ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کی تشریحات پھر انہی لوگوں نے کی ہے. بس جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والا ہے, آپ کا ادب و محبت کرنے والا ہے, انہی لوگوں کی تشریحات, انہی لوگوں کے تراجم, انہی لوگوں کی کتابیں اور انہی لوگوں کے تقاریر اور انہی لوگوں کے بیان اے این حق بیان ہے. اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ باطل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. مساجد اور مزارات اولیاء کے تقدس اور نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے ایم اے جنہ روڈ پہ انتہا پسندی, دہشت گردی اور نام نہاد طالبان کی ڈنڈا بردار شریعت کے خلاف فاتح اسلام ریلی میں شرکت کریں اور بزرگان دین سے محبت کا ثبوت دیں. 26 اپریل بروز اتوار بعد نماز ظہر مغل ہاؤس بلاک 17 نمبر سے بس روانہ ہوگی. تمام اہل سنت سے شرکت کی درخواست ہے.